پہلے دفاع میں اگر کہ ہماری گفتگو احکام نماز کے متعلق ہو رہی ہے اور احکام نماز کے اوپر آج آخری گفتگو ہونا ہے, لیکن پہلے بھی اس دفعہ وعدہ کیا جا چکا تھا کہ ایک پروگرام صرف حج کے بارے میں رکھا جائے اور اس کتاب سے ہمارے برادر ایمانی نے چند سوالات بھی کیے ہیں اس کے متعلق, حج کے مسائل کے متعلق, اور ان کا جواب دینا بھی اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہر حج کرنے والے کو پیش آ سکتے ہیں. چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر آج یہ ارادہ ہے کہ آج کا یہ دفاع کا جو پروگرام ہے یہ صرف حج سے متعلقہ ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ ضلع کو نماز کے مقدمات کے سلسلے میں آخری تقریر ہوگی اور اس کے بعد باقی مسائل کا سلسلہ باد افغان جاری رہے گا. حج کے ان مسائل کو زیر بحث لانے سے پہلے جو پوچھے گئے بہتر یہ ہے کہ حج کا مختصر طریقہ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہوگا تاکہ مسائل کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے, اور اگر اللہ نے آپ کو اتنی توفیق عطا فرمائی کہ آپ خدا سے خود حج کریں تو آپ کو حج کرنے میں انتہائی آسانی رہے. اس طریقے سے قرآن میں سارے کے اصطلاحات کو مشرک کہا گیا ہے, اپنے مشکلات ولا تکون مثل المشرکین. اسی طریقے سے صرف دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کے سارے کے اوپر قرآن نے صرف الفاظ کا استعمال کیا. تاریخ صلاح قرآن کی نگاہ میں مشرک اگرچہ حقیقتاً مشرک ہے, لیکن ظاہر اس کے اوپر احکام شرک جاری نہیں کیے جاتے, لیکن بہرحال حقیقتاً وہ مشرک ہے. اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں جہاں پر حج کا تذکرہ وہاں پر تاریخ حج کو لفظ کافر سے یاد کیا گیا. یہ دو عبادتیں نماز اور حج ایسی عبادتیں ہیں کہ خود قرآن نے ان کے بارے میں مشرک اور کافر جیسے الفاظ استعمال کیے, اور پیغمبر اسلام سے جو تاریخ صلات کے بارے میں حدیث مروی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن یا یہودی کی موت مرے گا, یہودی کی شکل میں اٹھے گا یا عیسائی کی شکل میں, اور جب مرے گا تو یہ یہودی کی موت مرے گا یا عیسائی کی موت نماز نہیں پڑھتا. یہی الفاظ بینائنری حج کے بارے میں بھی موجود ہیں کہ جو شخص واجب ہونے کے بعد حج کو ادا نہ کرے تو یا یہودی کی موت مرے گا یا عیسائی کی, اور یہ مستقبہ فیصلہ ہے کہ حق کے پاس صرف اور صرف مسلمان کے حق میں استعمال کیا جائے. گناہگار مسلمان ہے, گناہ کبیرہ کرتا ہے, کرتا پاک گناہوں میں ڈوبا ہوا, تب بھی حق شفاعت اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, لیکن غیر مسلم کے لیے اس کی زندگی اتنی اچھی اخلاق لحاظ سے وہ اسلامی احکام اسلامی کی پابندی کرتا ہو, بہرحال حق شفاعت غیر مسلم کے لیے استعمال کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں کرتا. دوسری بات اسی سلسلے میں ایک روایت اور امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا کہ مولا قیامت کے دن سب سے زیادہ رحمت اور تکلیف میں کون شخص ہوگا؟ ہزاروں اشکار آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں, گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں, گناہ صغیرہ بھی کرتے ہیں, اسلام ہی کے دامن کو چھوڑ بیٹھے ہیں, کافر ہیں مسلم, لیکن امام نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ذہنت میں وہ شخص ہوگا کہ جو خانہ کعبہ کا طواف صحیح طریقے سے کرتا ہے, دونوں مشعر حرام اور عرفات دونوں کو صحیح طریقے سے بجا لاتا ہے, منا کے اعمال کو صحیح طریقے سے بجا لاتا ہے, اور اس کے بعد بھی وہ ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں خدا مجھے بخشے یا نہ بخشے. اس شخص جو اپنے اعمال حج کو صحیح طریقے سے بجا لا رہا, مومن ہے, مومن صالح ہے, ہمارے حق کو صحیح طریقے سے بجا لایا, اور اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ پتا نہیں خدا مجھے بخشے یا نہ بخشے. امام کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ زحمت اور مصیبت میں یہی شخص ہوگا. تو اتنی عظیم عبادت ہے یہ حج, اور مستدرک میں روایت بھی موجود ہے کہ تین عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب آخرت میں تو ملتا ہی ہے, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ اس دنیا میں بھی سامنے آ جاتا ہے. الحج جو صدقات والبر, حج کرنا خدا کی راہ میں صدقہ دینا اور لوگوں کے اوپر احسان کرنا اور لوگوں کی حق میں بھلائی کرنا, وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ قیامت میں تو صحیح ان کا کرا, لیکن دنیا میں بھی خدا کسی نہ کسی شکل میں اس کا ثواب انسان کے سامنے لے آتا. روایات تو بے شمار ہیں, لیکن اسی سلسلے کے آخری روایات اس کے بعد مسائل کا آغاز ہوگا. اس آخر میں عمار جب امام شجر کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے امام سے یہ واقعہ بیان کیا کہ مولا میرے پاس ایک شخص آیا تھا, مومن خالص تھا, مومن حقیقی تھا, اور اس نے مجھے اپنے حالات بتائے. حالات بتانے کے بعد اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا میرے اوپر حج واجب ہے اور میں حج کرنے جاؤں یا نہیں. مولا میں نے دیکھا کہ وہ ذرا کمزور شخص ہے, اتنا طاقتور نہیں ہے, اعمال حج کو صحیح طریقے سے بجا نہیں لا سکتا, تو اس لیے میں نے اس سے آپ کے اسی فرمان کی روشنی میں کہ جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو اس کے اوپر حج واجب ہے, اسی فرمان کی روشنی میں میں نے اس کو جواب دے دیا کہ اس کے اوپر حج واجب نہیں. اتنا ایک مرتبہ امام کتاب کی طرف دیکھا, بہت بلند پایا شخصیت ہے, کچھ اور تو نہیں کہا, صرف اتنا کہا کہ اے انسان اگر تم اتنے جلیل القدر شخص نہ ہوتے اور تم نے غلط فہمی سے جواب نہ دیا ہو تو تمام جتنا اس کا عذاب ہے وہ سب تمہاری گردن پر ہوتا, لیکن تم نے جو اس کو حج سے روکا ہے اس کا نتیجہ ضرور کہ ضرور کسی نہ کسی خرابی کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گا. ایک سال کے بعد ابو اسحاق ایک مرتبہ پھر امام کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا جس دن سے میں آپ کے پاس سے گیا تھا اس دن سے جو بیماری نے مجھے جکڑا ہے تو آج کے دن تک بیماری میرا پیچھا نہیں چھوڑا. امام نے کہا کہ یہ ساری بیماری صرف اور صرف کسی وجہ سے ہے, ایک ایسے شخص کہ جو حج کا ارادہ کر رہا تھا, راجا واجے طریقہ اس سے پتا نہ کر, وہ ارادہ کر رہا تھا اور شک و شبہ کی حالت میں. اب اگر کوئی شخص بھی اسے یہ مشورہ دیتا کہ حج کر دو تو وہ کر دے, اور اگر کوئی اسے روک دیتا تو وہ رک جاتا, شک کی حالت میں جیسا انسان ہوتا. تم نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حج سے رک جائے, اس لیے خدا نے تمہارے اوپر یہ عذاب بھیجا, اور یہ عذاب اسے اس میں آیا ہے کہ آخرت کے دن تمہاری رسوائی ہو جائے. یہ تو عظیم عبادت ہے کہ حج واجب نہیں ہے, اس کے باوجود حج سے روکنے والے کا وہاں وہ امام کے جلیل القدر صحابی بھی کیوں نہ ہو, امام خدا کی طرف سے عذاب آ رہا ہے. یہ عذاب تو نہیں, اس کو ہم تنبیہ کہہ سکتے ہیں, ان کو عذاب دیا گیا کہ آئندہ اس کو کیا ہے بس نہ ہے. اسی لیے اتنی زیادہ اہمیت ہے, اتنی زیادہ اہمیت ہے ہمارے امام جتنے آئیں گے ان کو آپ دیکھ لیجیے کہ 25-30 حج سے کم کسی نے نہیں, اور وہاں پیادہ یعنی ننگے پاؤں جاتے تھے اور ننگے پاؤں آتے تھے. اب حج کی پوری تصدیق کرنا اور اس کے اوپر صحیح طریقے سے روشنی ڈالنا, صحیح حاجی کون ہے, غلط حاجی کون ہے, وہ اس وقت ہمارے موجود سے خالی. بارہ حج کی اہمیت کے بعد خصوصاً ہمارا یہ فرض ہے کہ جب ہم ایسی شخصیت کے پیروں جس کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے اور جس کی بری دعویٰ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو, تو خانہ کعبہ سے جتنی غربت اور جتنی نزدیکی ہمیں ہونا چاہیے, مسلمانوں کے نہ کسی مسئلے فکر کو ہونا چاہیے نہ کسی فرقے کو ہونا چاہیے, لیکن کچھ یہ بدقسمتی ہے کہ کچھ خاص علاقوں کے مومن آپ کا ریسا پر یہ رواج نہیں ہے, اس لیے کہ آپ حکومت سعودی عرب کی طرف سے جاری ہونے والی فیس دیکھا کریں تو ایران کا نمبر ہمیشہ تیسرے یا دوسرے نمبر پر ہوتا ہے, ترکی اور ایران دوسرے اور تیسرے نمبر پر تین کو ممالک کے نمبر ہے, یہ سارے کے سارے وہاں کے مومن آتے ہیں اور حج کرتے ہیں, لیکن ہمارا علاقہ غالباً اس لیے کہ کچھ دور ہے, لوگوں میں وہ شوق نہیں ہے خانہ کعبہ کی زیارت, لیکن اتنی تاکید اور اتنی فضیلت ہے حج مستحب, اور جو حج واجب نہ کرے یا اس کے وجود کا انکار کرے بہرحال اس کی فکر میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا. ایک وجہ حج سے بھاگنے کی یہ بھی ہے کہ لوگ حج کو مشکل عبادت سمجھتے ہیں کہ ذرا یہ کر دیا تو یہ کفارہ آ جائے گا, ذرا وہ کر دیا تو کفارہ آ جائے گا, ذرا گڑبڑ ہو گئی تو بجلی سے جدائی اختیار کرنا پڑے گی, ذرا گڑبڑ ہو گئی تو زندگی بھر کے لیے شادی نہیں کر سکتے, اس لیے لوگ گھبراتے ہیں. لیکن روایت موجود ہے کہ جس اعمال میں جس عمل میں جس کی زیادہ سختی ہوگی اتنا ہی اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا, اتنی ہی اس کی فضیلت بھی بڑھتی چلی جائے گی. اور جہاں تک مشکل کا اور سختی کا تعلق ہے, حج کے اندر کوئی مشکل اور کوئی سختی نہیں, تو سمجھنے کی بات بارہ کا پتہ بلاتا ہے پہلے حج کا طریقہ تاکہ آپ کے دلوں میں یہ طریقہ آ جائے پھر ان مسائل کو سمجھنے میں ذرا آسانی رکھے. حج جو حج ہم لوگ کرتے ہیں ان واجب ہونے کے بعد یا بغیر واجب ہوئے حالت استحباب سے, یہ حج دو چیزوں پہ مل کر بنتا ہے. پہلی چیز کو عمرہ کہا جاتا ہے, دوسری کو حج. ایک عمرہ تو وہ ہے کہ جو انسان گنگا میں چلا جائے, شوال میں چلا جائے, محرم میں چلا جائے, سفر میں چلا جائے, حج کے دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں جا کر انسان خانہ کعبہ کی جو زیارت کرتا ہے, ایک قسم کو عمرہ کہا جاتا ہے. وہ عمرہ مقتدہ کہلاتا ہے اور اس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. ایک اور عمرہ وہ ہے کہ جو حج سے ملا ہوا ہے, کہ جب حاجی یہاں سے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہاں جا کر پہلے اسے عمرہ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد حج کرنا پڑتا ہے. ان دونوں کے مجموعے کو ملا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان نے حج کیا. طریقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے لیے یہ واجب ہے کہ پانچ یا چھ مقامات جو شریعت میں مقرر ہیں اور جنہیں میقات کہا جاتا ہے, پانچ یا چھ مقامات ہیں, زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پانچ یا چھ مقامات ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے, ان میں سے کسی ایک تو ان کے مقابل دوسری کی تیس میں ہزار پانچ سو میل دو سو میل پچاس میل دور اس میں کسی کی تیس میں انسان کے اوپر واجب ہے انجام کا باندھنا. یہاں سے عمرہ شروع ہو رہا ہے, یہ عمرہ ہو سکتا ہے شوال میں, ذیحج میں, ذیحج کی آٹھ تاریخ سے پہلے پہلے, شوال کے مہینے سے لے کر اور ذیحج کی سات یا آٹھ تاریخ سے پہلے پہلے انسان یہ کر سکتا ہے کسی بھی مہینے. سب سے پہلے نماز کے جاتا ہے, وہاں جا کر انسان جو ہے احرام باندھتا ہے. احرام باندھنے کے بعد انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ مکے میں داخل ہو. مکے میں داخل ہونے کے بعد سات مرتبہ خانہ کعبہ کے لیے چکر لگایا جاتا ہے. جب سات چکر مکمل ہو جائیں تو خانہ کعبہ کے قریب ایک مقام ہے, اسی کے مقدر مقام ہے ابراہیم, وہاں پر دو رکعت نماز ثواب پڑھی جاتی ہے. نماز ثواب کے پڑھنے کے بعد پھر انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ جا کر دو پہاڑیاں کفا اور مروہ ان کے بیچ میں سات چکر لگائے. اس کفا سے شروع ہوگا پہلا چکر, مروہ پر فتح, پھر جب مروہ سے کفا کی طرف آئے گا تو دوسرا چکر کہلائے گا. اس طرح سات چکر ہوتے ہیں, جہاں سے انسان شروع کرتا ہے اس کے برعکس اسی پہاڑی کے اوپر جا کر ساتواں چکر ختم ہوگا. جب سات چکر لگا لیے انسان نے, اس کے بعد انسان ثابت آتا ہے میں سات چکر کی سفا مروا بنی مکہ مکرمہ ہی کے اندر. تو احرام باندھا, اس کے بعد سات چکر خانہ کعبہ کے لگائے, اس کے بعد دو رکعت نماز ثواب پڑی, اس کے بعد سات مرتبہ سفا اور مروا کے بیچ میں انسان دوڑے, اس کے بعد صرف اتنا واجب ہے کہ وہ آ کر تفصیل کرائے, یعنی اپنے سر کے کچھ بال, داڑھی کے کچھ بال, مریضوں کے کچھ بال کو کٹوائے. یہاں پر اس کا عمرہ مکمل ہو گیا. جب سر یا داڑھی کے بال اس نے کٹوا لیے تو اب وہ اپنے احرام کو اتار دیتا ہے. احرام کو اتارنے کے بعد اب وہ بالکل آزاد ہو گیا. احرام کو باندھنے کے ساتھ ساتھ جب ان کی پہلی دفعہ احرام باندھا تھا تو اس کے اوپر 25 چیزیں حرام ہو گئی. جب اس نے تفریح کرا لی, یعنی اپنے سر کے بال یا داڑھی کے کچھ بال, پورا سر منانے کا حکم نہیں بلکہ جائز نہیں ہے, پورے سر کو منانا حرام ہے, صرف تھوڑے سے سر کو منانا, تھوڑے سے بال کو کٹانا, صرف اتنا واجب. جب انسان اتنا کر لے گا تو اس کے بعد احرام اس کا گزر جائے گا اور اب اس کے لیے ہر چیز حلال ہے. اب وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہے, وہیں قیام کرے, یہاں تک کہ آٹھ دن بھی آ جائے. آٹھ دن بھی کو انسان کے لیے اگر کہ نو دن بھی سے حج شروع ہوتا ہے, لیکن وہ کہا بھی ہے کہ آٹھ تاریخ ایک مرتبہ پھر احرام باندھے. ایک مرتبہ اس نے پہلے باندھا تھا, اس کے بعد چار عمل کیے تھے, یعنی ثواب, نماز, صحیح اور تفریح. اس کے بعد احرام اتر گیا تھا, اب پھر احرام باندھنا اس کے لیے واجب ہے. یہ احرام باندھا جائے گا حج کی نیت. احرام کو انسان باندھے, 25 چیزیں اس کے اوپر خراب ہو جاتی ہیں. اختلاف 25 کے لوگ 12-25 سمجھتے ہیں. 25 چیزیں انسان کے اوپر حرام. احرام باندھا جائے گا, یہ احرام جو باندھا جائے گا یہ نصاب سے نہیں باندھا جائے گا بلکہ مکے کی حدود کے اندر سے باندھا جائے گا. مکے کے اندر کسی بھی مقام سے مسجد حرام کے نزدیک جتنا ہو بہتر ہے, وہیں سے یہ احرام باندھا جائے گا. اس کے لیے واجب ہے کہ وہاں سے یہ احرام باندھے. احرام باندھنے کے بعد مکے سے 14 میل کے فاصلے پر ایک بڑا میدان ہے جس کو میدان عرفات کہتے ہیں. احرام باندھنے کا وقت 8 تاریخ سے شروع ہو سکتا ہے, شروع ہو جاتا ہے, نو تاریخ کو جب زہر کا وقت آ جاتا ہے یعنی زمانے آفتاب ہو جاتا ہے, آفتاب بالکل سیدھا سر کر سمجھ کر آگے کی طرف اٹھنے لگتا ہے کہ نماز زہر میں زوال کی تصدیق آ گئی. جس وقت زمانے آفتاب ہوتا ہے اس وقت انسان کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ مکے سے 14 میل دور عرفات کے میدان میں موجود ہے. تو اب انسان کے رام 8 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کسی ایسے وقت میں باندھ سکتا ہے جس کے بعد وہ عرفات کے میدان میں زوال سے پہلے پہلے پہنچ سکتا ہے. اگر 11 بجے 12 بجے پر اسی کے زوال ہو رہا ہے تو 8 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ کو 9 تاریخ کو عرفات میں پہنچنا واجب ہے. تو 8 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ کو 12 بجے سے پہلے پہلے اس طرح سے احرام باندھنے کے احرام باندھنے کے بعد 14 میل کا فاصلہ طے کر کے میدان عرفات میں پہنچ جائے. لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ 8 تاریخ سے ہم 1 دن پہلے سے احرام باندھیں, لیکن اختیار ہے کہ وہ 11 بجے تک 11:30 بجے تک احرام باندھ سکتا ہے, اس کے بعد یہ واجب ہے کہ وہ عرفات پہنچے. تو اب جب یہاں سے حج شروع ہوا تو ایک دفعہ احرام باندھنا ہے اس کو, اس کے بعد اس کو عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے. عرفات کے میدان میں زوال آفتاب یعنی زہر کے وقت لے کر شروع غروب آفتاب تک ہوا ہے یعنی مغرب کے وقت تک پھیلنا واضح ہے. اسی میدان میں 4 یا 5 گھنٹے انسان کے لیے پھیلنا واضح ہے. اور کچھ واجب نہیں یعنی دعائیں وغیرہ نہیں ہے کہ مسلسل پڑھتا ہے, مستحب ہے لیکن کھڑا ہو سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے, چل سکتا ہے, پھر سکتا ہے, کھا سکتا ہے, سب کچھ کام کر سکتا ہے, صرف اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ حدود کے اندر رہنا اس کے لیے واجب ہے. 9 تاریخ کو پہنچا زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت تک اسی حد کے اندر وہ رہے گا. جیسے ہی زوال آفتاب سے غروب آفتاب, جیسے ہی 9 تاریخ کو غروب آفتاب ہوا یعنی 10 دن کی شب رہتے ہیں, اب اس کے لیے واجب ہے کہ یہاں سے نکل کر ایک دوسرے میدان میں پہنچے جس کو کہتے ہیں مشعر الحرام. یہ سے کچھ آگے ہے. مشعر الحرام میں جائیں, مشعر الحرام میں انسان کے لیے رات کا گزارنا ضروری ہے. وہ بھی آفتاب کے وقت عرفات سے نکلا تھا, رات کو نکلا, اب یہ مشعر میں پہنچے گا اور وہاں رات گھر رہے گا. اس کے بعد جب شروع فجر ہوگی یعنی نماز صبح کا وقت آئے گا, اس وقت سے لے کر سورج نکل جائے گا پورا 2 یا 2.5 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے جو نماز کا وقت ہے صبح کی, اتنے عرصے مشعر الحرام میں رہنا واجب ہے. رات بھی وہیں گزارے گا, اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ رات کو وہاں رہے یا چلا جائے کہ کوئی حرج ہے یا حرج ہے, لیکن بہرحال اتنا سمجھ لیجیے کہ رات کو وہیں رہے گا. اس کے بعد رات ختم ہو جاتی ہے نماز صبح کے وقت کے ساتھ, رات کو وہیں رہے گا اور اس کے بعد نماز صبح سے لے کر شروع آفتاب یعنی نماز کا وقت ادا ہونے تک کسی مشعر الحرام کے میدان میں رہے گا. جیسے ہی طلوع آفتاب ہو جائے, آفتاب نکلا ہے, نماز پڑھا ہے, اب یہ مشعر الحرام سے نکل کر تیسرے میدان میں جائے گا جس کا نام ہے منیٰ. منیٰ کے میدان میں پہنچے گا, 10 تاریخ ہو چکی ہے, یہاں پر عید منائی جا رہی ہے, وہاں پر لوگ منیٰ کے میدان میں پہنچ گئے. تو احرام باندھا, احرام باندھنے کے بعد عرفات کے میدان میں پہنچا زہر سے لے کر مغرب کے وقت تک, عرفات میں مغرب سے لے کر دوسرے دن سورج کے نکلنے, عرفات کے مغرب تک رہا, اس کے بعد مغرب سے نکلا, وہ مشعر الحرام میں گیا, وہاں مشعر الحرام میں مغرب کے وقت لے کر دوسرے دن سورج کے نکلنے تک رہے. سورج نکل آیا, مشعر الحرام میں بھی ڈیوٹیاں ختم ہو گئی اور وہاں سے منیٰ میں پہنچے. منیٰ میں پہنچنے کے بعد اس کے لیے 3 کام کرنا واجب ہے. منیٰ کے ٹھہرنے کی کوئی مدت نہیں, یہ 3 کام کرے اور اس کے بعد پھر واپس چلا. منیٰ میں 3 کام کون کون سے کرنا ہے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ جیسا آپ اللہ سے سنا ہوگا کہ وہاں پر 3 جمرے یعنی 3 وہ پتھر کے ستون ہیں جن کو شیطان کہا جاتا ہے. اس کی روایت وغیرہ بھی آپ حضرات نے پڑھی ہوگی کہ جناب ابراہیم کو ہی 3 مقامات پر دھوکہ دینے کی کوشش کی. تو اب جب یہ 10 تاریخ کی صبح کو منیٰ میں ہوگا تو اس میں سے جو تیسرا شیطان ہے جس کو جمرۃ العقبۃ کہتے ہیں, نام جو ہے ذرا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے, 12 کی 3 میں سے ایک وہاں جا کر آسانی سے معلوم ہو جائے گا. ان 3 میں سے ایک کے اوپر 60 کنکریاں مارنا واجب ہے, صرف ایک کے اوپر 60 کنکریاں مار لی, اس میں اس کے بعد قربانی کرے گا. جو قربانی کا جانور ہے جس طریقے سے ہے, اونٹ ہے, گائے ہے, جو کچھ ہے, اس کے مطابق وہ قربانی کرے گا. قربانی کرنے کے بعد اب اس کے لیے جائز ہے, واجب ہے دو کاموں میں سے ایک کام کر سکتا ہے, یا یہ اپنے پورے سر کو منوا لے یا اپنے تھوڑے سے بال کٹا لے. پہلا جو موقع تھا وہاں پر صرف بال کا کٹانا واجب تھا, سر کو نہیں چنا سکتا. پھر دوسرے مقام میں جب یہاں آیا ہے منیٰ میں, کنکریاں ماری, اس کے بعد اس نے قربانی کی, اس کے بعد اس کے لیے اختیار بارہ دن دو میں سے ایک کو کرنا, چاہے پورے سر کو منڈا لے یا سر کو نہ منڈوائے صرف تھوڑے سے بال کٹا لے, وہ دونوں چیزوں کا اس کو اختیار ہے جو بھی چاہے گا سوائے عورت. عورت کو سر کے بال کٹانے کا اختیار نہیں بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ہر صورت میں بال کٹائے گی تو وہ منڈوا نہیں سکتا, لیکن مرد کو یہ اختیار ہے کہ چاہے بال کو منڈوائے یا تھوڑے سے بال کٹائے. آقا خمینی کے نزدیک بال کا منڈوانا احتیاط واجب ہے, لیکن کیونکہ آقا خمینی کے نزدیک جائز ہے کہ آپ بال نہ منڈوائے اس لیے یہی مسئلہ سب کا سمجھ لیجیے. بارہ اختیار ہے انسان کو چاہے اپنے سر کے بال منڈوائے یا پھر تھوڑے سے بال کٹائے. اب اس شخص کے بال کٹ گئے یا مون گئے, منڈوا لیے تھے یا کٹوا لیے, جو حصہ دے گیا دو گھنٹے میں ڈھائی گھنٹے میں سارا کام ختم ہو گیا. اب یہاں سے اس کے لیے واجب ہے کہ سانے کعبہ کی طرف آئے, بنا سے مکے کی طرف آئے تو تھوڑے سے پاس کے بعد. اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرا جو اس کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں تمام اسے نہیں تھے, احرام پہنا تھا, عرفات میں آیا تھا, بشر میں آیا تھا, مینا میں آیا تھا. اب یہ جائے گا خانہ کعبہ کی طرف اور اب جا کر سات مرتبہ چکر لگائے. سات چکر لگانے کے بعد دو مرتبہ نماز پڑھے گا, ساتویں چکر کے بعد دو مرتبہ مقام ابراہیم پر پہلے طریقے کی طرح سے نماز پڑھے گا. تھوڑا سا نیت میں فرق ہے, وہاں پر نیت عمرے کی ہوگی, یہاں پر نیت حج کی ہوگی. جب اس نے نماز پڑھی مقام ابراہیم پر, ایک مرتبہ پھر صفا اور مروہ کے بیچ میں جا کر یہ چکر لگائے گا. ایک چیز کا ذکر رہ گیا کہ جب منا میں یہ اپنے بال کٹوا لے یا سر کو منڈوا لے تو اس کے اوپر 25 چیزوں میں سے 22 چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. نکاح پڑھ سکتا ہے, نکاح پڑھ سکتا ہے, نکاح پڑھوا سکتا ہے, سر کے بال توڑ سکتا ہے, ناخن توڑ سکتا ہے, خون نکال سکتا ہے, اتنی وہ چیزیں حرام ہو گئی تھی. 25 اس میں سے 22 چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. 3 چیزیں اب تک ان کے اوپر حرام ہیں, ایک شکار کرنا, ایک بیوی سے صحبت کرنا, اور تیسرے یہ ہے کہ خوشبو کا لگانا یا پھر تین چیزوں کے لیے ابھی تک حرام. شکار جو ہے کہ سہارا حرام رہے گا جب تک کہ پورا حج کر کے مکے کی طرف سے باہر نہیں نکل جاتا, کیونکہ وضو کے حرام حرام ہے, وضو کے مکہ میں شکار کا کرنا حرام ہے. وہاں جو جانور پہنچا پتا نہ آمینا تو اس کو بالکل ہم وہاں مل گئے. تو پھر حقیقت اب صرف دو چیزیں اس کے پاس رہ گئی ہیں, باقی تمام چیزیں حلال ہو گئی, ایک خوشبو کا لگانا اور ایک عورت سے صحبت کرنا. منا سے یہ آیا خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے, مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اب یہ جائے گا جو پہاڑیوں کے بیچ میں اور وہاں جا کر سات چکر لگائے گا. ساتواں چکر لگاتے ہی اب اس کے لیے خوشبو بھی حلال ہو جائے گی اور اس کا حج تقریبا مکمل ہو جائے گا. اب یہ واپس آئے گا پہاڑیوں کی طرف سے, ایک مرتبہ پھر واپس آئے گا اس کے خانہ کعبہ کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اب ثواب النکاسی کا حصہ ہے. یہ وہ چیز ہے کہ دوسروں میں اور ہم نے ایک دو ماں کے امتیاز ہے, فرق ہے ہم نے اور دوسرے. دوسرے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر کے چلے گئے ہیں تفصیل بنا کی طرف, لیکن جو مومنین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ چکر لگانے کے بعد سات مرتبہ ایک مرتبہ پھر کھانے کعبہ کی طرف آئے. سواب ہونے تک کوئی ابھی کو غریب پوچھ نہیں, غریب سات چکر ایک مرتبہ پھر لگا اور دو رکعت نماز مقام ابراہیم پر پھر پڑھ, یہی سواب ہے. پہلی نیت ثواب حج کی تھی, اب نیت ثواب کے لیے طریقہ بالکل صحیح ہے, سات چکر لگانا اور دو رکعت نماز پڑھنی. اب جب اس نے دو رکعت نماز پڑھ لی اور چکر لگا لیے, اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ مینا کی طرف جائے گی. یہ سب 10ویں تاریخ کو ہوا. 10ویں تاریخ کو یہ مسجد الحرام سے نکل کر مینا میں پہنچا, اس نے سات بندریاں پھینکی, اس کے بعد اس نے قربانی کی, اس کے بعد اس نے اپنے بال کٹائے, اس کے بعد یہ 10ویں تاریخ کو تھوڑا سا فاصلہ ہے مینا میں اور مسجد میں. وہاں سے مینا سے مکے میں آیا, چار چکر لگائے, دو رکعت نماز پڑھی, پھر سات مرتبہ صفا اور مروہ میں چکر لگائے, پھر واپس آ کر خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے, تو واپس نہیں کرتے دو رکعت نماز. یہ سب اسی دن کا کام ہے. اب یہ کام ہو گیا, اب اس کے لیے واجب ہے کہ یہ 10واں دن ختم ہو کر 11ویں رات جو لگے گی, اس 11ویں رات کو ایک مرتبہ پھر مینا میں جائے. 11ویں رات 4واں دن, 12ویں رات اور 4واں دن, یہ دو دن اور دو راتیں اس کے لیے واجب ہے کہ یہ مینا میں قیام کرے. واجب کیا ہے؟ صرف رات کو ٹھہرنا اور دعا وغیرہ پڑھنا مستحب ہے, بہرحال واجب ہے. رات کو وہاں ٹھہرے تو بھی سکتا ہے. اس کے بعد 11 کی رات کو ٹھہرا, 11 کی صبح سے اٹھنے کے بعد اب اس کا فرض یہ ہے کہ اب تینوں جو شیطان ہیں, تینوں جو جمرے ہیں, ان تینوں کو ساتھ ساتھ سنکریاں مارے. 11 کی رات کو مینا میں رہا, 11 کی صبح کو اٹھا, مینا ہی کے اندر تینوں شیطان موجود ہیں, ان کو سنکریاں مارے. اب اس کی ذمہ داری ختم ہے, 11 کے دن میں مینا میں جو دن چاہے وہ کرے. پھر اس کے بعد دن گزر کر 12ویں رات آئے, ایک مرتبہ پھر مینا میں ٹھہرے, 12ویں صبح آئی, ایک مرتبہ پھر وہی عمل کرے, یعنی تینوں شیطانوں کو سات سات کنکریاں مارے. جیسے ہی آخری شیطان کو سات کنکریاں مارے گا, ویسے ہی اس کا حج مکمل ہوگا. اب اس کا حل مکمل ہے، اس کے اوپر ہر چیز حلال ہو گئی ہے اور حلقہ مکمل ہو چکا ہے. کیا ہے تو مستحب ہے، ایک مرتبہ کے خانہ کعبہ میں آئے طواف کرے، اس کو کہتے ہیں طواف الوداع، طواف الوداع. حج مکمل ہو گیا، خانہ کعبہ سے رخصت حاصل کر رہے ہیں، یہ طواف ہے. لیکن وہاں بارہویں دوپہر کو جیسے ہی اس میں جیت رہے شیطان کو ساتویں سو کا بیماری، اس کا حج مکمل ہو. کچھ لوگ جو بیچ میں کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں، بعض اوقات جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کو بتا لاتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تیرہویں رات کو بھی رہے اور تیرہویں دن کو بھی رہے، لیکن بہرحال اس کا حج سے تعلق نہیں ہے، وہ کفارے کے ذمے میں آ جاتا ہے. حج یہاں پر مکمل ہو گیا جیسے ہی اس نے بارہویں تاریخ بارہویں دوپہر کو جیت کے جمرہ کے اوپر ساتھی کی خریداری، اس کا حج مکمل ہو گیا. تو حج کا طریقہ انتہائی آسان ہے، سب سے سب لوگ کرتے ہیں، کوئی اس میں دقت نہیں ہے، کوئی اتنی مشکل دعائیں نہیں ہیں، صرف چند عبادتیں ہیں، آنا جانا ہے اور کچھ سواب وغیرہ لگا. بہت ہی مختصر اور انڈیا اقتصاد کے ساتھ آپ اللہ کو بتایا، اگر آپ اللہ کی مہینہ ہے تو آپ اللہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اب یہ بتائیں جن کا تعلق ہے، صرف اس ذکر میں ایک بات رکھی جاتی ہے، وہ بات اتنی سی ہے کہ جو شام حج کرنے جائے وہ دو چیزوں کا خیال رکھ کر جائے. پہلی چیز یہی ہے کہ جب وہ جائے تو اس کے اوپر حقوق الناس میں سے ایک پیسہ باقی نہ ہو، ان کو زکات نکال دے، اور دوسری بات جب وہ جائے تو ہر ممکن حد تک کی کوشش کریں کہ عربی زبان کے خلاف اس کے دل بل کریں. کچھ کی دعائیں پڑھنا پڑتی ہیں، مثلا تربیہ وغیرہ جو واجب ہے، اگر اس کو غلط طریقے سے پڑھ لیا تو حج باطل ہو جائے گا، تو آپ نصاب میں غلط طریقے سے پڑھ لیا تو آپ نصاب باطل ہو جائے گا. ممکن ہر ممکن حد تک کوشش کریں کہ بے ہفتے کا کام ہوتا ہے اپنی خراب کو صحیح کرنا، ہر پانچ کا صحیح صحیح نکلنا واجب ہے، ورنہ اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر آپ صحیح نہیں نکال سکتے تو آپ خود بھی جائیے مکے سے کسی اور مکے کے رہنے والے کو لیجیے، خود بھی ایک حج کرائیے، ایک حج اپنی نیابت اس سے کرائیے کہ وہ آپ کی نیابت میں پورا حج کرے، تاکہ جس کا حج خدا کے نزدیک صحیح ہو آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو نہ ہو. بہرحال قرآن کا طریقہ حج کے لیے بھی ضروری ہے، نماز کے لیے بھی ضروری ہے، باقی تمام دعاؤں کے لیے بھی ضروری ہے. اب یہ مسائل ہیں، اگر جواب کافی گزر چکا ہے، لیکن بہتر یہ بھی ہے کہ یاد حل ہو جائیں تاکہ سارا مسئلہ جو ہے یہ حج کا اس طرح سے مکمل ہو. زیادہ مسائل نہیں ہے، کوئی 14 یا 15 مسائل ہیں اور انتہائی اقتدار کے ساتھ ملتا ہوگا. اس میں سے 16 مسائل، 1, 2, 3, 4, 5, 6 تو دو یا تین مسائل کو چھوڑ کر باقی تمام مسائل کے جواب موجود ہیں. دو تین یہ مسائل ہیں، وہ بعد میں آپ کو اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہم بتا دیں گے، ورنہ جن کو آپ نے سب دیکھا ہے وہ آپ کو جواب دے دیں گے. پہلا سوال یہی تھا کہ جس کے اوپر حج واجب ہے وہ تو حج کرنے گئے، لیکن اس کی بیوی اور بچے جن کے اوپر جن کے پاس بہرحال حج واجب نہیں ہے، بیوی اور بچوں پر اتنی آمدنی نہیں ہے، اتنی جائیداد نہیں ہے، بہرحال وہ جو ہے اس کی ماری حیثیت نہیں رکھتے کہ ان کے اوپر حج واجب ہو. اب اگر یہ شخصی ان کو لے کر گئے اپنے ساتھ ساتھ اور چلے گئے، وہ بعد میں بیوی کے پاس دولت آ گئی یا بچوں کے پاس ان کی دولت آ گئی کہ ان کے اوپر بھی بعد میں حج واجب ہو گئی، تو کیا ہے کہ پہلی دفعہ یہ لوگ اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ عورت گئی تھی کہ حج اس کا کافی ہوگا یا کافی نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہے اور بہت پیش آتا ہے کہ لوگ اپنے خاندان کے ساتھ جاتے ہیں، مرد کے اوپر واجب ہے، عورت کی تو کوئی آمدنی نہیں ہے، بچے کی تو کوئی آمدنی نہیں ہے، بچے کی آمدنی سے سب کیوں نہ والے، بعد میں جب وہ بچہ بالے ہو گھر بچہ بڑے ہونے کے بعد اس کے اوپر واجب ہے کہ حج کرے. یہ لوگ پہلا والا حج، کیونکہ حج تو زندگی میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے، یا پہلا حج جو اس نے کر دیا وہی اس کے لیے داخل ہے. اس کا بارہ یہی ہے کہ اگر بالے بچے کو لے کر جا رہا ہے انسان اپنے ساتھ اور اس نے باپ کے ساتھ حج کر دیا، یا بیوی کو لے کر جا رہا ہے اور بیوی بھی بالغ بالغی ہوگی اور اس کے بعد کے ساتھ اور اس نے اپنے دور کے ساتھ حج کر دیا، میرا سے ان کو بتا دینا بہتر ہے یا آپ ذرا کسی دور اور اس لیے درد کے مسائل بھی بڑے اہم تھے اور آپ آئندہ ہفتے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ آپ آ سکتے ہیں بہرحال جائز معلومات کے ساتھ ادارہ حل ہو چکا ہے بچے میں سارا کرتا ہوں، دو یا تین مسائل اس میں رہ گئے ہیں، تو آپ ابھی لے جائیے گا اپنے جواب، اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں بتانے کی، یا ان لوگوں کو بھی بتا دیا جائے بچے کو بتائیے. بہرحال کوشش تو پوری یہی کی تھی لیکن پتنی نے اس میں لفظ گزر لیا تو ختم رہ گیا. بہرحال یہ مسائل وہ ہو سکتا ہے آئندہ اپنے زیر بحث آئیں, اور بہت اہم مسائل ہیں, اتنے اہم مسائل ہیں کہ جو تقریباً ہر اس شخص کو جو حج کرتا ہے یا جس کو حج کے بارے میں معمولی سی بھی واقفیت ہے اس کو درپیش آتی ہے. اس میں سے دو مسائل جن کا تعلق حج سے نہیں ہے, پانچ منٹ کا وقت دے کر ان کو حل کر دیا جاتا ہے. پہلا مسئلہ وہی آپ کا مسئلہ کہ کیا مسجد کے اندر نکاح ہو سکتا ہے یا مسجد میں نکاح نہیں ہو سکتا. اس کا سارا تعلق عالم سے ہے, جس کی تقریب انسان کرتا ہے اس کا فتویٰ اس کو معلوم کرنا پڑے گا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے تو اس بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نہ توجہ دی جا سکتی. اب عالمی وقت کا کیا فتویٰ آپ نے کوئی بھی آپ نے سنائی ان کا بارا یہی فتویٰ ہے کہ اگر مسجد کی نکاح ہے مسجد کے اندر خلل پڑ رہا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتی, اس صورت میں بہرحال کیونکہ مقصد مسجد ختم ہوا جا رہا ہے اس لیے وہاں پر نکاح جائز نہیں ہے. نہ نکاح لیکن اگر سرد میں نکاح نکاح صحیح ہو جائے وہ الگ سے ایک لیے خراب ہو جائے. اب اس مسئلے کا کہتا ہوں کہ نکاح ہی سے نہیں بلکہ اگر آپ مسجد وہاں کرا رہے ہیں اور مسجد کی وجہ سے نہیں اپنے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں نکاح کو جو خود ایک عبادت ہے اسے کرنے میں کوئی فرق نہیں بلکہ مقام برکت میں ہے زیادہ برکت ہوگی اس نکاح میں. دوسرا یہ کہ کسی سیاسی جماعت کے منصوب میں لفظ فکر آئے اس فکر کا کیا مطلب ہے؟ نظام فکر جو ہے پاکستان میں جاری کر دیا ہے. بہرحال جو کسانوں سے اور زمینداروں سے زیادہ ہے اس لیے یہ کھلا ہمارے لیے بالکل نہیں. لیکن فکر کا مطلب یہ ہے کہ زکات چار چیزوں پر واجب ہوتی ہے. غلہ جو کے اوپر واجب ہوتی ہے, بیج کے اوپر واجب ہوتی ہے, گیہوں پر واجب ہوتی ہے, گندم کے اوپر اور کھڑی پر. ان چار چیزوں کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے جب شرائط کے ساتھ. تو شرائط جب پائے جائیں تو زکات واجب ہو جائے. لیکن کتنی زکات دی جائے؟ اگر کہ مشہور یہی ہے کہ 40واں حصہ زکات, لیکن وہ صرف سونے اور چاندی کے متعلق, باقی چیزوں کے متعلق 40واں حصہ صرف مشہور ہے لیکن اس کا مسئلہ کچھ اور. وہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب زکات جب وہ چیز نکلتی ہے زمین سے اور اس کے بعد نصاب کے برابر یعنی تقریباً 850 کلو اس کے بعد وہ چیز ہو جاتی ہے تو زکات واجب ہوتی ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز جو زمین سے نکلی ہے وہ اس کو پانی جو دیا گیا, پانی دینے کا طریقہ, وہ طریقہ کیا ہے؟ اگر دریا سے پانی دیا گیا تو جب ہی ہوتی ہے, چاہے دریا سے آپ نہر نکال کر لائیں لیکن بہرحال دریا بہہ رہا تھا اس سے آپ نے پانی دیا, یا بارش ہو گئی اس سے وہ فصل نکل گئی, یا زمین خود اتنی گیلی ہے جیسا مصر وغیرہ میں ہوتا ہے کہ وہاں فصل بوجھیے اور فصل خود بخود نکل آتی ہے. تو اگر کسی قدرتی وسیلے سے وہ چیز نکلی ہے زمین سے خود بخود ہوئی ہے, آپ کو محنت کرنے کی ضرورت پانی کے سلسلے میں زیادہ نہیں پڑی, لیکن زیادہ محنت آپ کو نہیں کرنا پڑی, تو پھر واجب ہے کہ جتنا مال آپ کے پاس ہے اس کا 10واں حصہ یعنی کچھ ایک مقدس حصہ جو ہے وہ زکات دی جائے, جس کو قدرت کہا جائے. مال زکات میں سے ایک مقدس حصہ نکالتا ہے. اور اگر نہیں پانی آپ نے خود دیا, کنواں نے کنویں سے نکالا ہے, دور سے ڈول بھر بھر کر لائے ہیں, گاڑیاں بھر کر لائے ہیں, یا کسی اور طریقے سے محنت آپ کو کرنا پڑتی ہے, تو اس صورت میں 1/20 حصہ زکات کا واجب ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں رسک سے خوشی 1/20. تو غسل کا مقصد یہ ہے کہ 10واں حصہ زکات دینا اس چیز کا کہ جس کی آپ باقی وہ پانی جو ہے قدرتی وسائل سے دیا جائے, اور رسک سے اس کو 20واں حصہ اس وقت دیا جائے گا جب اس میں آپ کی محنت کی شامل ہو. یہ غسل اور نسل کا مطلب ہے. اور یہی نظام کافی ایران اور عراق ہو, عرب ہو, مصر سب میں جاری ہے کہ جہاں کے اوپر 1-2 لاکھ روپے روزانہ کی جو آمدنی ہوتی ہے عالم وقت کی, وہ اسی نظام یا غسل سے ہوتی ہے. اور یہ کسی ملک کی اقتصادیات کو چلانے کے لیے بالکل کافی ہے. جیسا کہ سننے میں بھی آیا تھا کہ حکومت عراق کی جب مارچ کی حالت بگڑی تو اس نے مشاہرین سے یہی 300 زکات کا پیسہ طلب کیا تاکہ اپنی معیشت کو سنبھالے. اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ اس کے صرف کسی قسم کو مزید ٹیکس لگانے کی گنجائش نہیں رہتی, یا لگائے جاتے ہیں تو بہت کم. اس کے علاوہ کچھ دینا مسائل حج سے متعلقہ ہے, جو اگر ہو سکا تو آئندہ پیش کیے جائیں گے, ورنہ بڑی مسائلیں مکانی ہو سکتی ہیں. مسئلہ گفتگو کرنے ہماری ہو رہی تھی سفرے میرا سبحان اللہ کی یاترا بھی آپ کے بھی لے لگنے لگنا کی جو حرام ہے لگنا کچھ نہ برکت کو گزار جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف لے مسجد اقصا کی تجلیات کی ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ مسجد اقصا سے مراد کے بھی آپ مسجد اقصا کی گھر سے موجود ہیں, تو امام نے کہا کہ نہیں, اس مسجد اقصا میں اتنی فضیلت نہیں ہے کیونکہ مسجد کوفہ بھی اس مسجد اقصا سے زیادہ بہتر اور فضیلت رکھتی. اس سفر معراج کے جب پیغمبر اسلام مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف جا رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے مختلف مشاہدات کیے, اور انہیں مجاہدات نے بعد میں آنے والوں پر انتہائی اثر ڈالا. یہاں تک کہ مغربی ادب کی جو مشہور کتابیں آپ آزاد کی جاتی ہیں, جانتے ہی پیراڈائز لو, پورا کا پورا اس کا پس منظر جو ہے جو شخص پہنچا ہے اس کی ترجمہ ہو چکا ہے. اگر آپ آزاد بھی پڑھیں پیراڈائز لو کو, تو اس کے بعد وہی محسوس کریں گے کہ جیسے گھنٹے جو ہے وہ پورا کا پورا سفر معراج سے متاثر ہو کر اس ہدایت اس کو نقل کر رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے. اس کے علاوہ پھر جانتے کی ادب میں اور مانوی ادب میں بے شمار ایسے جاپارے ہیں کہ جس کی بنیاد کے بیچ سفر معراج تھی, کہ جس سے مسلمانوں نے ایک سونا بنا رہا تھا. اس سفر معراج میں پیغمبر اسلام نے جو کچھ دیکھا اس کا تھوڑا سا تذکرہ گزشتہ تقریب میں ہو چکا. ایک حدیث نامکمل رہ گئی تھی لیکن اس کو مکمل کرنا خود ایک مشکل کام ہے, کیونکہ کافی وقت وہ حدیث جاتی ہے. اگر وقت آخر میں بچا تو حدیث کے جو دین جد رہ گئے تھے ان کو مکمل کر دیا جائے گا, ورنہ پھر آئندہ کسی نہیں. پیغمبر اسلام سے تشریف لے گئے تو پہلے تو پیغمبر پر گزار اسی قصے سے ہوا کہ جہاں کے اوپر 11 قسم کی عورتوں پر عذاب نازل ہو رہے ہیں جس کی تبدیل اور تذکرہ گزشتہ جمعے کو ہو چکا ہے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ کچھ تشریح ہو جائے کہ 11 قسم کی عورتوں پر جو عذاب نازل ہو گئے تھے اس میں سے 8 قسم کی عورتوں کا تذکرہ ہو چکا تھا. وہ عورت جو اپنے جسم کو نامحرم سے نہیں چھپاتی ہے, وہ عورت جو اپنے آپ کو نامحرم کے سامنے پیش کر دیتی ہے, وہ عورت جو شوہر سے بدگمانی کرتی ہے, وہ عورت جو اپنے بال نامحرم کے سامنے کھولتی ہے, وہ عورت جو شوہر کو حقوق ضروریت کی ادائیگی سے منع کرتی ہے, وہ عورت جو اجنبی مرد اور اجنبی عورت کو ملاتی ہے تاکہ وہ دونوں کے لیے حرام کرے, وہ عورت جو کسی اور کے بچے کو کسی اور کے اور کی اولاد کو اپنی چاول سے سزا کرا کر اس کو اس سے میراث دلاتی ہے. ان تمام عورتوں کا تذکرہ آج کے طور پر تین لوگ اور بچے تھے. نبی جو عورت پیغمبر اسلام نے دیکھی تھی کہ جس کا سر سور کی مانی تھا, جس میں گلے کی مانی تھا, اس کے اوپر قسم قسم کے عذاب نازل ہو رہے ہیں. پیغمبر اسلام سے جب جناب فاطمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عورت کے اوپر عذاب کے نازل ہونے کی کیا وجوہات ہیں, پیغمبر اسلام نے یہی بتایا کہ عورت کے اندر دو فرق ہیں. پہلے خرابی یہی ہے کہ اس غلط کو ادھر کی بات ادھر لگاتی ہے, ادھر کی بات ادھر لگاتی ہے, اور دوسری یہی خرابی ہے کہ یہ حافظ ہے, ہر ایک سے حسد کرتی ہے, یہ حسد کی عورتوں کی فطرت سے لاگو ہے. لیکن یہ کوئی فطری چیز نہیں ہے, بلکہ اگر عورت اس پر قابو پانا چاہے تو قابو بھی قابو ہے. اور بہترین برائے اسلام کے نزدیک کہ ان جنگ خرابیوں میں سے ہے کہ جو نیک اعمال کو کھا جاتے ہیں. باقی برائیاں ایسی ہیں کہ نیک اعمال ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, برائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, لیکن حسد وہ برائی ہے کہ اگر یہ پیدا ہو جائے تو برائی تو چلتی رہے گی لیکن نیک عمل جو ہے پیچھے سے ختم ہوتے رہے گا. اور عورتوں میں یہ مادہ بہت زیادہ ہے, اس لیے خاص طور پر عورتوں کے پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ یہ آزاد نازل ہوتے ہوئے کہ عورت آزادہ ہے اور جو حلق ہے. اور دسویں عورت جس کو پیغمبر اسلام نے حالت میں دیکھا کہ اس کا سر کس سے گرا ہے, آگ اس کے منہ سے داخل کی جا رہی ہے اور اس سے خارج ہو رہی ہے. پیغمبر اسلام نے پوچھا ذہیل امیر سے کہ ایسی ذہیل اس کے اوپر یہ عذاب نازل ہونے کی کیا وجہ ہے. ذہیل امیر نے کہا کہ یا رسول اللہ اس عورت کے اندر دو خرابیاں, پہلی خرابی یہی تھی کہ آواز آ رہی بہت زیادہ سونے والی, صبح شام دوپہر جس وقت اس کو دیکھا جائے یہ بستر خواب میں چلا. اور دوسری خرابی یہ تھی کہ یہ نوحا پان نوحے پڑا کرتا, نوحے کا مقصد یہ ہمارے نوحے نہیں ہے بلکہ نوحے کا مقصد یہی ہے کہ مجھے آپ نے رسیدہ بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ کسی نے دوسرے سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے بڑی آبی طاقت کیا, کسی نے کہا بندی بھی, کسی نے کہا سمندر کی لہر, کسی نے کہا وہ جنریٹر جس کو چلایا جاتا ہے پانی سے, اس نے کہا آپ کا جواب غلط, آپ کا جواب غلط, آپ کا جواب غلط. پھر پوچھا گیا کہ پھر آپ بتائیے سب سے بڑی آبی طاقت کیا ہے, تو کہا دنیا کی سب سے بڑی آبی طاقت عورت کے آپ کیا جناب ان کے انتظام کو بھی ممکن کرا دیں. وہ حضرات کے جو اپنی منزل تک نہیں پہنچے وہ تو اس حقیقت کو محسوس نہیں کر سکتے, لیکن وہ حضرات کے جو منزل سے گزر چکے ہیں اور فرمائشات کے لیے وہ اس طرح کر چکے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ آخری حربہ آخری ہتھیار کو کچھ بھی کہہ لیجیے وہ یہی آپ ہوتے ہیں عورت کے پاس. اسی لیے پیغمبر اسلام کے پیغمبر اسلام کا گزر ہوا تو یہ عورت ایسی شکل میں موجود تھی کہ جسم جس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی تھی اور اس کی پشت سے خارج ہو رہی تھی, کیونکہ اس کے اندر یہ صفت تھی کہ یہ ہر موقع کے اوپر اپنے آنکھوں کو سامنے لایا کرتی, جبکہ بہتر یہ انسان کے لیے کہ سوائے رائے خدا کی کوشش سے کرے کہ آنکھوں نہ یہ فطری چیز ہے, ہم نے نکلا ہے کوئی حرج, لیکن اپنی فرمائشات کو آنکھوں کے درد چاہے بیٹا یہ کرتا ہو باپ سے یا بیوی یہ کرتی ہو شوہر سے, بارہ سال صورت کے اندر کسی بھی صورت میں جائز ہوتی. اور آخری عورت کے پیغمبر اسلام نے جس کو آگ میں بیٹھ کے دیکھا تھا اور غالباً وہ اپنا گوشت گوشت مرچ کر کھا رہے تھے, وہ عورت وہ تھی کہ جو آج کل ہمارے معاشرے کی ہر عورت, اور اس عورت کے پیدا ہونے کی ذمہ داری ہمارے معاشرے کے ہر مرد کے اوپر آتی ہے. عذاب عورت کے اوپر پڑ رہا, عورت کے ساتھ ساتھ مرد کی ذمہ دار ہے. اس لیے یقینی بات ہے کہ خدا جو ایک عادل ہے جب عورت کو اس طریقے سے عذاب دے رہا ہے تو اس مرد کو بھی عذاب دے گا جو عورت کے زندگی تک لے کر آ رہی ہے. خرابی کی پیغمبر اسلام کو یہ بتایا گیا کہ اتنی اہم چیز تھی کہ 11 قسم کی عورتیں جن کو خاص طور پر تمام دنیا سے علیحدہ کر کے خاص قصے میں رکھا گیا, اس میں 11ویں عورت کو بھی نمایاں مقام کیا. اس عورت کی خرابی ہے کہ نجاست اور طہارت کو نہیں جانتی ہے, وہ نفاق اور استحاضہ کے مسائل کو نہیں سمجھتی, نماز پڑھتی تھی کبھی نہیں پڑھتی، کبھی مسائل کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھتی تھی، کبھی بغیر مسائل کا خیال کیے ہوئے نماز پڑھ لیا کرتی. عورت کے لیے یہ جاننا، اگر عورت نہیں جانتی تو مرد کے لیے اس کو یہ بتانا ان مسائل کے سلسلے میں اس کے پاس کیا حکم ہے، اس کی وجہ کی سے بات ہے، یہ مرد کے لیے بات ہے. اگر عورت ہے یہ عورت سے معلوم نہ، عورت اگر ان مسائل پر عمل نہیں کرے گی تو وہ شکایت پیدا ہو جائے گی جو آج عام طریقے پر پورے سے پورے ہمارے معاشرے میں موجود ہے. جہاں دیکھیں گے آپ کرنے کا ماں آپ کو نہائی مبینہ نظر آئے، لیکن اولاد کو اگر آپ دیکھیں گے تو راہ حق سے ہٹی ہوئی نظر آئے. ہو سکتا ہے کہ اولاد نماز پڑھ رہی، ہو سکتا ہے کہ اولاد واجبات کی پابندی کر رہی، لیکن فطرت اگر آپ دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ فطرت سے برائی کا پہلو موجود ہے. والدین کو انتہائی شکایت اپنی اولاد سے کہ آج کل کی اولاد جس کا نافرمان بہت ہی زیادہ بے ادبی کرنے لگی ہے بڑوں. اولاد کے قصور یہ کوئی شک نہیں کہ اولاد کو معافی نہیں ملے، لیکن اس کے اندر ماں باپ کا اتنا ہی قصور ہوتا ہے جتنا اولاد کا، ایک تربیت اور پرورش کے خیال سے اور دوسرا حصے ہاتھ سے ماں باپ کا قصور کہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے. اگر اولاد کی پیدائش سے پہلے احکامات اسلامیہ کی پابندی ماں باپ صحیح طریقے سے کریں تو کبھی بھی وہ اولاد اپنے راستے سے نہیں ہٹ سکتی نہ بگڑ سکتی. اولاد کی فطرت میں جو کمی پیدا ہوگی، جو خرابی پیدا ہوگی، اس کی پوری کی پوری ذمہ داری ماں کے اوپر ہے جو صحیح طریقے سے طہارت کے مسائل کا خیال نہیں رکھتی. اسلام میں طہارت اور نجاست کے مسائل اس کی کھیل کا نام نہیں ہے. اسلام ایک بار یوں کرو وہ کرو، اس طرح ہو جائے اس طرح ہو جائے، اس وقت بیوی کے قریب مت جاؤ، اس وقت قریب جانا بہتر ہے، اور اس طریقے سے رہے مسجد طریقے سے رہے. اسلام کے اندر کسی قسم کا کوئی عمل کس کے لیے عمل نہیں، خدا کا کوئی عمل، کوئی دین، کوئی اور کوئی حکم کے لیے عمل یا قول عمل نہیں ہو سکتا. ہر ایک کسی کے دیش میں ایک حکمت اور ایک مسئلہ ایک حقیقت. دوسری بات ہے کہ انسان کو نہیں بتائی جاتی، بعد میں جب انسان کے سامنے وہ حقیقت آتی ہے تو انسان روتا ہے، پیٹتا ہے، اولاد کو برا بلا کہتا ہے. لیکن جس کے اندر بنیادی خرابی کی ہے، جس نے غلط طریقے سے پیٹ ہوا، جس نے غلط طریقے سے اس کی نشو نما دنیا میں آنے سے بیٹھا، ماں اگر صحیح طریقے سے احکامات اسلامیہ کی پابندی نہیں کر رہی، چاہے اس وقت اس کے پیٹ میں بچہ نہیں، ابھی شادی کی فرض چیزیں نہیں، لیکن اگر ماں صحیح طریقے سے احکامات اسلامیہ کی پابندی نہیں کر رہی تو یاد رکھیے کہ خود ماں کے پیٹ میں جب کبھی بچہ آئے گا تو بچہ کبھی بھی صحیح راستے کے اوپر نہیں چل سکتا. یہ دوسری بات ہے کہ ایک اسلامی ماحول ہوتا ہے، ایک اسلامی ماجرا ہوتا ہے، اور ایک وہ اٹھائیس کا پہلو جس کی طرف سے اسلامیہ اور بچے کے اندر موجود، جس کو ان ماں باپ سے تباہ کرنے کی کوشش، پھر بھی وہ فطرت اسلامیہ موجود تو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بچہ صحیح راستے پر چل نہیں. لیکن اگر غلط راستے پر چل رہا ہے یا صحیح راستے پر چل رہا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، صحیح راستے پر چل رہا ہے اور بڑوں کے ساتھ مسافی کر رہا ہے، صحیح راستے پر چل رہا ہے لیکن سکھوں کو سب اس کے ذہن کے اندر موجود ہے. ایک سکھوں کو سب تو وہ ہے کہ جو جوانی کا پاسٹر ہے، کہ ہر جوان آدمی کے ذہن میں آتی ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جتنی برائیاں بھی ہیں، ان خرابیوں کی وجہ سے جو ماں باپ نے کی تھی، اولاد کے اندر خود بخود منتقل ہو جاتی ہے. اس لیے اولاد کے گناہ جو ہے، کتنے گناہ اولاد کو سزا ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے برابر کے شریک ہیں. اور یہ چیزیں خاص طور پر جو ماں باپ اس منزل سے گزر چکی ہیں، وہ اگر یہ چاہیں گی کہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں تو یہ چیز اب ان کے اختیار سے باہر. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی شادی حاصل ہوئی ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہے یا ہوگی، مطلب یہ ان کا فریضہ ہوگا. عورت ہے تو عورت کو، اور عورت کو نہیں معلوم تو مرد، کیونکہ اولاد اگر خراب ہوتی ہے تو بہرحال مرد کو بھی صدمہ ہوتا ہے، بلکہ مرد کے ساتھ زیادہ گستاخی کرتی ہے، باپ کے ساتھ زیادہ گستاخی کرتی ہے ماں کے اوپر. تمام چیزوں کی ذمہ داری اسی ماں کے اوپر ہے، اور اسی بات کے اوپر ہے کہ جس نے صحیح طریقے سے احکامات اسلامیہ کی پابندی نہیں کی، اور یہ بھی سمجھتے رہے کہ یہ احکامات ان کی کوئی اہمیت نہیں، جس طریقے سے مل جائے اپنی خواہشات کو پورا کرے. اور یہی ذلت کی بتائی تھی امام نے مقام کے اوپر، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، لولے پیدا ہوتے ہیں، انگے پیدا ہوتے ہیں، ان بچوں کا کیا قصور ہے، خدا نے کیوں ان کو اس طریقے سے دیکھا. میرا ذلت یہ ہے کہ ان کے اندر تمام کا تمام قصور ماں باپ کا ہوتا ہے، جو احکامات اسلامیہ کی پابندی ہے. امیر المومنین کا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ باپ گورا، ماں گوری، اور اس کے بعد جب بیٹا پیدا ہوا تو کالا بیٹا پیدا ہوا. باپ نے اس بیٹے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم عرب میں رہتے ہیں، ہمارا عربی خاندان ہے، ہماری نسل جو ہے بالکل پاک اور پاکیزہ ہے، اس کے اندر یہ خبر کی بیٹا کہاں سے پیدا ہو گیا. جنہ سے اسلام لگا دیا گیا، اس کے بعد خلیفہ عباس کی حکومت میں دربار میں معاملہ پیش ہوا، عورت کے خلاف نظام سے کسی بات کے اوپر کہ بیٹے کا رنگ کالا تو ثابت ہو گیا، اس کو سزا دینے کا تہیہ کر لیا گیا. لیکن جب امیر المومنین پر چلا ہوئی تو امیر المومنین یہاں سے یہ کہا سارا کا سارا قصور تمہارا ہے، کیا تم نے اپنا بلا دی کہ تمہاری دلی حالت کی حیثیت تھی، اس کو نہیں کی. مرد نانا کے حامل کی تھی تو کہا کہ اسی کی خرابی ہے جو اولاد کے اندر چلی جائے. تو اگر جسمانی خرابی ہو تو اس کی ذمہ داری کی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کا خیال نہیں کرتا, اور اگر روحانی خرابی ہو روحانی طور پر انسان لگڑا ہے روحانی طور پر انسان جھولا ہے روحانی طور پر انسان اندھا ہے کہ حقیقت کو محسوس نہیں کر رہا تو اس کی ذمہ داری بھی والدین کے اوپر آتی ہے. بہت جن کو والدین بننا ہے کہ بنیں گے بہرحال انسان انتہائی ثواب ہے. اس چیز کا یاد رکھے کہ شیطان کے بھائی کو دیکھنا ہے تو جا کر کسی کھوارے کو دیکھ لو. حد کا جتنا میں تاثر ہے کیونکہ کھوارے سے بہتر جو ہے شیطان کو راہ راست سے ہٹانے والا کوئی نہیں مل سکتا. سب سے آسان ہوتا ہے اس کو ہٹانا تو ہر شخص اس حقیقت کو جانتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ظاہری پردہ اس میں رکھ رکھتا ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ بہار کبھی نہ کبھی اس قسم کی لفظ ہو جاتی ہے. بنیادی بتائیے ان کا یہ خریدا ہے کہ بعض والوں کو بچائیں تو اس وقت ان کا خریدا ہے کہ ابھی بچائیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی آرام پائیں اور آپ آخرت دیکھتی ہے کہ اولاد کی غلطی کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ہو. دنیا دیکھتی ہے کہ اولاد کی خرابی اگر ہوگی تو صدمہ تکلیف نقصان سب کچھ ہمیں پہنچے. پھر یہ گیارہویں عورت جس کو عذاب مل رہا تھا اس کے عذاب میں مرد بھی برابر کا شریک ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہم لوگ معروف کرنا کہ ہمیں من کر کے مسئلہ نہ کرتے تو پوری ذمہ داری مرد کے اوپر بھی آتی ہے کیونکہ عورتیں عموماً جاری ہوتی جاہر کے اوپر اس کی واقعہ معراج کے سلسلے میں ارادہ لکھا کے لیے حدیث بھی پیش کی جائے کہ ہماری امت کے اوپر سب ایسے احسانات کیے گئے اگر کے لوگوں احسانات لیکن دس احسانات وہ ہیں کہ جو واقعہ معراج میں کیے گئے ان میں یہ احسان جاہد وہ ہر ممکن حد تک پرانے معافی دے رہے ہیں. اس مقامات کہتے ہیں کہ جہاں جاہل کو معافی نہیں ہے لیکن ہر ممکن حد تک جاہل کے لیے معافی. یہ بھی ایک احسان تھا جس کا بچہ ان شاء اللہ آگے آتا ہے اگر آج واقع رہا ہے کہ ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کے اوپر عمل کرے. بارہ رسول خدا اس مقام سے آگے بڑھے رسول خدا اس مقام سے آگے بڑھے تو آگے جا کر رسول اسلام نے یہ دیکھا یہ منظر دیکھا کہ ایک گروہ ہے لوگوں کی جو بیچ ہے ان کے ہاتھ میں بیچ کو زمین میں بوتے ہیں بیچ کو زمین میں بونا ہے کہ فصل اگاتی ہے فصل اگتی ہے اس کی رقص کاٹتے ہیں کاٹتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں فائدہ اٹھا کر فوراً دوسرا بیج بوتے ہیں دوبارہ فصل اگاتی ہے اور دوبارہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ذرا اور پیغمبر اسلام آگے بڑھے تو دیکھا کہ دو فرشتے پڑے ہوئے ہیں ایک فرشتہ کچھ کہہ رہا ہے دوسرا فرشتہ کچھ کہہ رہا ہے. پیغمبر اسلام نے منظر کو دیکھا اور آگے بڑھے پیغمبر اسلام اور آگے بڑھے تو پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا ایک گروہ ایسا جس کے سامنے بالکل پاک اور پاکیزہ گوشت رکھا ہوا اور اسی کے پہلوں میں گندا اور مردار گوشت بھی رکھا ہوا. یہ گروہ جو ہے پاک اور پاکیزہ گوشت کے ہاتھ کو ہٹا کر مردار اور گندے گوشت کو کھا رہا ہوں. پر اسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل امین جب ابھی جب ہم اس راستے میں آ رہے تھے تو وہ جو کسان کاٹ میں جی تھے کون لوگ تھے کہ جو اتنے جلدی اپنی فصل کا اور اپنی محنت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کہا گیا کہ بھائی نے ابھی نے بتایا پیغمبر اسلام کو کہ یا رسول اللہ کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں گزارے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر جو اللہ کی راہ میں کوشش کر کیا کی ادارت اس میں ہے دشمن سے جہاد اپنے نفس سے جہاد معاشرے سے جہاد اور ماحول سے جہاد ادارت اس میں جہاد لیکن کیونکہ یہ جہاد کرتے ہیں اور جہاد کا خدا کے نزدیک اتنا بڑا مقام جیسے ہی انسان جہاد کا بیج ہوتا ہے ویسے ہی اس کے تمام سے تمام فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. تو یہ مجاہدین ہیں کہ جو اپنے جہاد کی وجہ سے نیکی کی جو فصل ہوتے ہیں اسی وقت ان کے فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نمبر اسلام نے پوچھا کہ ایسی رہی ہیں وہ جو فرشتے طور سے جو ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے اس رہی ہم نے کہا کہ وہ جو فرشتے ایک آواز لگا رہے تھے پہلا فرشتہ یہ آواز لگا رہا ہے خداوند کا جو شخص راہ میں ایک درم خرچ کرے تو اسے ایک ہزار درم اسے بدلے کرتا ہے. فرشتے کی دعا ہے اور یقین خاتون کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ دوسرا فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہا کہ وہ فرشتہ یہ کہہ رہا تھا کہ مانے گا کہ تیری راہ میں ایک درم کا قبول کرے تو اسے ایک ہزار درم کو چھوٹ خاتون کی دعا ہے اور یقین پوری ہو جاتی ہے اور اسی لیے اگر آپ اس سیاسی بات سے قبول نہ کریں یہ حقیقت اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہمارے مومنین ان کے نکالنے میں کتنی سستی لاپرواہی تغافل اثر کر رہی ہے اور یہ علت کی کتابوں میں موجود ہے کہ خدا نے آپ سے پانچواں حصہ مانگا ہے اپنے مال اور کچھ نہیں مانگا صرف پانچواں حصہ مانگا اتنا پیسہ ادھر جائے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بیٹھے بیٹھے مولویوں کو دے دیں کہ جو اپنی چھوٹی بڑھاتے رہتے ہیں گھر خریدتے رہتے ہیں یہ کرتے رہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں پھر پسینے کی کمائی ہماری اور وہ بڑھائیں اس کو اپنے تیار کیے. خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پانچواں حصہ روک جب تک تمہارا دل چاہے روک سال دو سال دس سال بھی مشاہدے کی باتیں کر رہی ہے ہم ایسا تو بھیجیں گے کہ تمہیں پانچویں حصے کو روکا اور تمہارا پورا کا پورا حصہ لے جائے گا. طریقے سے لے جائے گا اس کی ہے ہوتی ہے لیکن اس کی آپ سے ہو جائے گا. آپ نے دیکھا یہاں سے پانچویں حصے کو روکنے والوں نے روکا لیکن اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ پورا کا پورا پانچویں کو روک رہے تھے وہاں پورا کا پورا حصہ اپنے ہاتھ سے لے کر. فرشتے کی دعا ہے کہ جتنے ہم کا قبول کریں مستحق کام واجب سے چھوڑیے مستحق نے اگر قبول کرے تو ہمارے لحاظ میں جتنے پچاس درم کا تو اس کو قبول کرے تو اس کو ادا کرے اور یہ مجاہد کی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ وہ تیسرا کرو کہ کوئی پانچ اور پاتی جب کھانے کو چھوڑ گندے اور مردار کھانے کی طرف جا رہا ہے وہ کون سا کرو کہا گر رہی ہے یا رسول اللہ پانچ اور پاتی جب کھانے کو چھوڑ کر گندے کھانے کی طرف جانے والا وہ کرو جن کو رسول کو مقام پر وہاں پر پاکی کا گوشت کو چھوڑ کر گندے گوشت کی طرف وہ جا رہا ہے جس کو خدا نے الگ طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا طریقہ دیا تھا جو نکاح لیکن وہ الگ طریقے سے وہاں پر باقی کا طریقے کو چھوڑ کر اس کے بعد گندے طریقے کی طرف مردار طریقے کی طرف یعنی جینا کی طرف گئے. یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے نعمات الہیہ سجی ہوئی ہیں کہ ان کو چھوڑ کر مردار کی طرف ہاتھ پر پہ ہمارے جان کا اور آگے رہا جب اور آگے روانہ ہوا تو پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ایک دوسرے گروہ کو دیکھا کہ جس کے سامنے اسی طریقے سے پانچ اور پانچ کا گوشت رکھا ہوا ہے وہ اس گوشت کو چھوڑ کر دوسرے مردار اور گندیدہ گوشت کی طرف ہاتھ کو بڑھا رہا اور آگے بڑے پیغمبر جب اور آگے بڑے پیغمبر اسلام یہ دیکھا پیغمبر اسلام نے کہ ایک پتھر کا لقمہ توڑ توڑ کر کھانے کی کوشش کر رہا نہیں کھایا جا رہا اس کے لیے اس کو حکم دیا جا رہا کہ نہیں تیری غذا لگی ہے اور تجھے یہ کھانا پڑے گا پہنے درویش پر جائیں درویش مجبور اس کو وہ کھانا پڑ رہا اور جو اصلیت پتھر کو کھانے میں کھانا پڑتی ہے اس کو وہ برداشت کر رہا اور پیغمبر اسلام آگے بڑھے تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک گروہ ایسا کہ جس کے ہونٹ ایسے ہونٹ ہے جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں اور آنکھ کی ہینچی کے ذریعے سے ان ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام اس مرتبہ پھر روکے اور ابراہیم نے ہمیں سے پوچھا کہ ابراہیم نے وہ پہلے والے لوگ کے گوشت کو چھوڑ کر گندے کو اس کی طرف جا رہے تھے تو وہ لوگ تھے کہ جو نگاہ کو چھوڑ کر بنا کی طرف جا یہ کون لوگ ہیں کہ جو لوگ ایک مرتبہ پھر وہی حرکت کر رہے ہیں تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ جن کے سامنے رشتے حلال بھی موجود ہوتا ہے رشتے حرام بھی موجود ہوتا ہے لیکن وہ ایک بات اور ساتھی کا رشتے حلال کو چھوڑ کر اس گلی اور گزار رشتے حرام کی طرف ہاتھ کو بڑھاتے ہیں. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ وہ کون کیا ہوتا ہے کہ جو پتھر کا لقمہ توڑ توڑ کر کھا رہا ہے جواب سے ابراہیم نبی نے یا رسول اللہ یہ وہ شخص تھا جو دوسرے لوگوں سے سود لیتا تھا اور اسے مصیبت نکالتا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کی میری چیز کھانا پڑ رہا ہے. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ وہ آخری گروہ کون سا تھا جس کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح جو تھے اور ان کو آنکھ کی تنقید سے کاٹا جا رہا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ گروہ تھا کہ یتیموں کا مال ناحق تھا جا رہا ہے بیٹا کسی کو لیتی اور اس کے بیٹا موقع سمجھ میں نہ آیا اور مال یتیم تھے اس لیے مدر کی طرح ہڑپ کر جاتے آج ان کو اس کا نتیجہ کرنا پڑ رہا ہے. پیغمبر اسلام اور آگے بڑھے اور جب پیغمبر اسلام آگے بڑھے تو پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہونٹ جو تھے وہ چنگاریاں اس ہاتھ سے کاٹے جا رہے تھے اور چنگاریاں ڈالی جا رہی تھی ان کے منہ میں تاکہ ان کو کھایا جا رہا اور وہ مجبور تھے اسی چنگاری کو کھانے کے لیے. اور آگے بڑھے پیغمبر اسلام کو دیکھا کہ ایک گروہ ہے جس کے اوپر پتھر کے ہتھوڑے گروہ کے ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں ان کے سر کو کوٹ کوٹ کر توڑا جاتا ہے پھر سر بن جاتے ہیں پھر ان کے سروں کو اسی طریقے سے ٹوٹ ٹوٹ کر توڑا جا رہا ہے. اور آگے بڑے پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک ایسا گروہ کہ جس کا چہرہ جو تھا چہرہ اور گوشت کا بنا ہوا تھا بالکل سنہرا سا تھا ہاتھ سے جلا ہوا تھا اور ان کے ناخن جو تھے وہ تانبے کی مانے تھے اور اپنے ناخنوں سے وہ اپنے چہرے اور سینے کے گوشت کو نوچ رہے تھے اور مجبور سے اسی گوشت اور چہرے کے سینے کو اپنے لیے بیٹھا تھا. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ان کی حالت دیکھی رحمت اللہ آ رہی تھے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے گھبرا کر پوچھا کہ نہیں تھے گئے تو ان لوگوں کے اوپر کیا مسئلہ ہے کیا سب کی باری ہے وہاں ہماری باری بھی آ جائے تو کہاں پیغمبر اسلام کو جواب دیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کرو کہ آپ نے دیکھا ساتواں گروہ کہ جو جس کے جس کی زبان اور جس کے گوشت آنکھ میں ایسی سے کاٹ کر ان کے منہ میں آنکھ کی چنگاریاں پڑی جا رہی تھی وہ خدما تھے کہ جو ممبر پر بیٹھ کر یا مسجد الحسینی کی کرسی میں بیٹھ کر دنیا بھر کے زمین اور آسمان کے پرتاوے ملایا کرتے ایسا کرو ویسا کرو یہ کرو وہ نہ کرو لیکن خود جب عمل کا وقت آتا تھا یہ سب سے نیچے وقت عمل نظر آتا کہ میری امت کی آپ کی امت کی وہ رواں کہ جو زبانی طور کے اوپر پیغام پھیلایا کرتے اور اپنے عمل سے اس پیغام کی نفی کیا کرتے ہیں. پیغمبر اسلام نے دیکھا آگے بڑھے کہ بات کے ساتھ وہ پہنچ جاتا جس کے بڑھ کر گروہ تھا جس کے سروں کو ٹوٹ ٹوٹ کر ختم کیا جاتا ہے اور ایک مرتبہ پھر سر اس کا بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر اسی طریقے سے عذاب نازل کیا جاتا ہے. بات یاد کی کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی فرض نمازیں رات کو نہیں پڑھتے دفتر سے تھکے ہوئے آئے یا دوستوں کے پاس سیر و تفریح کر کے تھکے ہوئے آئے بہت تھکن ہو گئی ہے تو واپس جانا ہے کہ سویرے اٹھنا ہے دیکھا جائے گا فضا نماز پڑھ دی جائے گی بعد میں دیکھا جائے گا خدا ہر راہین ہے اس کی رحمت ہے اس کی رحمت اور اس کی حضوریت اتنی وسیع ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اتنا ہے کہ بستر سے گئے اور کسی وہ لوگ تھے جو خاص طور پر رات کے وقت فرض نمازوں سے خوشی اور مدد بتا سکتے تھے خدا کی رحمت کے بھروسے پر جس کا نتیجہ ان کو آج یہ کرنا پڑ رہا ہے. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ وہ نماز جس کے ناخن کانپے کی طرح تھے اور اپنے ناخنوں سے وہ اپنے گوشت نوٹ نوٹ کر کھا رہا تھا وہ کون سا گروہ ہے اور اسی پر ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی. تو جواب دیا کہ بڑی نہیں ہے کہ وہ گروہ جس کا کام 24 گھنٹے کے ساتھ کہ مومنین کے چھپے ہوئے عیبوں کو نکالے اور زمانے کے سامنے پیش کرے مومن کی آبوں کو اتارے بازار میں اس کا کام جو اس کا 24 گھنٹے جس کے نتیجے میں اب اس کے اوپر یہ آگے کہ اپنے گوشت کو نوٹ نوٹ کر کھانے کا رکھے. اب اس میں ہم 4 یا 5 کلو اور رہ گئے ہیں لیکن بہرحال گزرے ہو گئے سننا ہو گیا اور دوسرا بہت دور پھینک گیا ہے اور ہمارے صرف 2 پروگرام رہ گئے ہیں رمضان سے پہلے. اس کے بعد رمضان کا فیصلہ بعد میں ہو جائے گا تو رمضان سے پہلے 2 پروگرام ہیں اور کئی چیزیں ابھی ہماری نامکمل ہیں. کپڑے کا موضوع سوالوں کا موضوع آپ کا سوال تھا اور الیکشن کا موضوع تو اس سلسلے میں آخر جو تقریب ہوگی اس میں آپ کا سوال آئے گا اور یہ چیز بحث آئے گی کہ جو علماء جو ابھی گفتگو یہاں پر ابھی گزری تھی کہ علماء اپنے جس چیز کو بتاتے ہیں اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے اور یہ چیز کے جو لوگوں کا اعتراض ہے کہ اتنی بڑی کوٹی ہے اس کا بڑا مکان ہے اتنا ریٹ ہے اتنا وہ ان کا لگا ہوا ہے شہریہ یا وظیفہ یا ماحول جو کچھ بھی کہیے آپ سے اس کی کیا وجہ ہے بارہ 26 سے کیونکہ یہ پروگرام کے سلسلے کے آخری تقریب ہوگی جو کچھ ہم نے سال بھر کہا اس کا خلاصہ ہوگا بعد جب یہ بعد رمضان کے بعد نکلنا شروع ہوگا تو پورا سال بھر کا خلاصہ یہی آئے گا کہ علماء ان تمام چیزوں کے اوپر کچھ عمل کیوں نہیں کرتے جس کی دلچسپی اور تفریح کریں گے. بہت اہم گفتگو ہے جس کی دلچسپی ہے وہاں پر آئے اور اس لیے بھی دلچسپی ہے کہ علماء کا کوئی قصور نہیں ہمارا قصور آپ ہی کا نکلے گا جیسے اکثر کا نکلتا چلایا ہے. زیادہ تصویر جو ہے نا وہ صرف حاجی کے دنوں میں آ جائے گی پرانے کے ساتھ بہت ہی حد ہے جس کے اندر آپ نے آپ کو داخل کر دیا بارہ لکھنے کوئی شک نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے 15 سال کے بعد اگر گھر میں رہے گی تو وہ شیطان کی بہن بن جائے گی. لڑکا بھی اگر 18 سال 20 سال کے بعد رہے گا تو وہ شیطان کا بھائی بن جائے گا اور یہ فیصلہ کرتا ہے دوبارہ کسی پر الزام لگانا مخصوص نہیں ہے لیکن اس ماحول کو چھوڑ کر آپ کو مغربی ماحول ہے چاہے بتایا 90% جو لڑکے 18 یا 19 سال کی لڑکی ہو جاتی ہیں 90% آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ایسا پیڑ کرتے ہیں اپنی تنہائی کے اندر اپنی خوشی کے اندر کہ جو واقعی کہنا کرتے ہیں اس کے بعد ان کا ظاہری کردار ظاہری تقدم بالکل صحیح ہے اور اس میں ان کا اتنا قصور بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے جس طرح دودھ رکھنا ہے فطری یہ بھی ایک دودھ رکھنا فطری چیز ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ جلد از جلد شادی کا دینا چاہیے ورنہ کرتا ہے کہ انسان ہے کسی طرح 10 یا 15% کو نکال کر بعد 12 باقی 70 سے 80 سے یقینا اس کھیل کو کسی نہ کسی حاصل کرے وہ کرتے ہیں کہ جو ہے 12 کھیل حرام ہے اور 12 کو شیطان کے بھائی کہلانے کے بہتر ہے. مذہبی ماحول میں اس چیز ذرا کم ہو جاتی ہے لیکن ہے مذہبی ماحول میں اس چیز اللہ سامنے آ جاتی ہے اس میں ان کا قصور ہے 12 اپنے جذبات کو نہیں دبانا لیکن ان سے زیادہ قصور ان کا ہے کہ جس نے ان کو روکا اس طریقے سے اپنے جذبات کو نکالنا اور روایت بھی آپ ایسی کچھ آتی ہیں جس میں صاف صاف تقریب 18 سے 25 سال تک کی جو عمر ہے انسان کی اس میں اگر انسان شادی کر لے گا تو جو اس کی اولاد پیدا ہوگی وہ صالح ہوگی اور زیادہ طاقتور ہوگی. جب انسان بڑھاپے کی طرف جائے گا تو اس کی ہر چیز جو ہے کمزور ہو جائے گی نہ سب سے اس کا نسخہ بھی اس میں طاقت نہیں رہتی جس کا اصل جو ہے اس کی اولاد کے اوپر جا کر پڑتا ہے کسی نہ کسی ایسے جو کمزوری ہم کو آج کے طور پر نظر آتی ہے ایک تو وہی ہے ناخالص چیزیں ہیں تناپتی کی چیزیں ہیں اور دوسری چیزیں کہ یہ کس کی تناپتی ہوگی جو الگ الگ سے نیچے خالی بارہ کی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس کے اوپر کھل کر بات کر دیا بارہ کے موضوع ایسا ہے کہ کسی کو بات کرنا چاہیے کیونکہ یہ برائی ایسی ہے جو ہمارے معاشرے کے ہر طبقے میں پہنچتی ساری جو جس سے لوگ گھبراتے ہیں اس کے ماں باپ اور پھر اولاد تعلیم مکمل نہیں ہو سکے گی کیریئر نہیں بن سکے گا یا ہم خود ابھی کسی دوسرے سے زیر تحت ہیں اس دوسرے کو لائیں گے تو اس کو کیسے ہم رکھ لیکن وہ یہی ہو کہ انسان اگر مشکلات کا قابو پانا چاہے اور وہ ہمارا ماحول پرانا والا آ جائے گا تو حال میں ابھی تک پوچھنے میں ہے تو میں ایک ساتھ رہتے ہیں کچھ گھر سے ہو گیا کچھ گھر سے ہو گیا، نہ کسی کو یہ خیال کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی مدد کی، نہ بڑے بھائی کو یہ خیال کہ میں نے چھوٹے بھائی کی مدد کی چھوٹے بڑے کا کوئی کیونکہ شریعت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر 40 سال کا بیٹا بھی ہوتا ہے تو باپ پر واجب ہے کہ اس کو مارا نفا دے، اگر وہ نہیں بیٹا تو سمجھ کر کہ اس کو اتنا بڑا تو باپ جو ہے وہ پہلے خراب کر رہا ہے وہ اتنا بڑا، تو شریعت کے اندر تو یہی ہے کہ دوسرے کی مدد کیجیے سب کو میری کیجیے سب کام کرے گا، ہم انہیں کوئی ایسی چیزوں سے بتاتے ہیں ہم یہ چیز آج سے نہیں بلکہ بیٹا دے اس لیے قرآن نے دیا، لیکن فخر و فاقہ کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو کہ تم فخر و فاقہ کے ڈر سے نکاح نہیں کرتے کر لو خدا کو فخر جو ہے تو وہ نہیں کرتے، کیونکہ جب انسان پر ذمہ داری آتی ہے تو اس کو خود راستہ نکالتے، جب تک تو ذمہ داری نہیں ہے انسان گھبراتا ہے کہ میں جاؤں گا تو کہاں لے جاؤں، جب آج آپ کی ذمہ داری سے صبح کام کرے شام کو پڑھے صبح پڑھے شام کو کام کرے کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال کے وہ کام کر دیتا ہے، ہاں اس کے بعد اسے تفریحات ان کی چھوٹ جاتا دوستوں کے ساتھ نہیں وہ کہتے، لیکن اس سے بڑی سے بڑی تفریح اس کے سامنے آ جائے گی کہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی دوستوں کے ساتھ ہے، حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کو لوگ بہت بتاتے ہیں موضوعات پر اور یہ